کہ وہ شہید اپنے پچھلے آنے والوں کو خوشخبریاں دیں گے کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ شہیدوں کی ارواح کو جمع کر کے پروردگار پوچھیں گے تمہاری کیا آرزو ہے، تمہاری کیا تمنا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو سب شہید کہیں گے کہ اللہ جنت نہیں چاہیے، باغات نہیں چاہیے، مقام رضوان نہیں چاہیے، نہریں نہیں چاہیے، حوریں نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ تمام ارواح کہیں گی کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، اور جس طرح شہید ہوئے ہیں اسی طرح دوبارہ شہید ہو جائے۔ ہم یہ مانتے ہیں، اور کچھ نہیں مانتے، کہ جتنا مزہ گردن کٹانے میں آیا ہے، جتنا مزہ اللہ کے راستے میں خون بہانے میں آیا ہے، اتنا مزہ کبھی نہیں آیا۔ یہ جنت کی تلاش میں ساری دنیا پھرتی ہے، میں اور آپ جنت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ شہید کہیں گے ہمیں جنت کی بجائے ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا۔ ہر شہید کہے گا ہمیں دوبارہ زندہ کر، دوبارہ موت دے، دوبارہ زندہ کر، دوبارہ قتل کر، دوبارہ زندہ کر، دوبارہ شہید کر۔ اسی طرح پوری زندگی اور پوری دنیا بیت جائے، اور ہمارے آپ کی گھڑیاں اسی لمحے میں بیت جائیں کہ گردن کٹانے میں جو لطف آیا ہے وہ تو جنت میں بھی آپ نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وہ یس کب شیرونا بلدینا لب یل اپو بہمت خلفی، وہ ایک دوسرے سے خوشخبری لیتے، ان کی ارواح خوشخبریاں حاصل کرتی ہے، ان کی ارواح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے، مبارک ہو شہید ہونے کی مبارک ہو، ارواح یہ کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے میں یس تب شیرونا بلدینا لب یل اپو بہمت خلف، کہ ان کی ارواح جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تیری گردن کٹ گئی اللہ کے راستے میں کٹ گئی۔ لیکن اصل بات ہے نیت کی اصلاح، کہ نیت انسان کی صحیح ہو، جو آپ نے شہید ہو رہا ہے، جو گردن کٹا رہا ہے، اس کی اپنی نیت درست ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی نیت چودراہٹ ہو، دکھلاوا ہو، بڑائی ہو، اور جب اعمال کی تقسیم کا وقت آئے تو اس کی نیت صحیح نہ ہو، اور جب نیت صحیح نہ ہوئی تو یہ گردن کٹانا، خون بہانا، یہ کس کام آیا؟ حالانکہ گردن تو کٹ گئی، خون تو بہ گیا، اس کے اندر تو آدمی اللہ کے علاوہ تو گردن نہیں کٹاتا کسی کے لیے، لیکن نیت یہ ہو کہ میرا گردن کٹانا اللہ کے کلمے کی بلندی کی۔ اور حضور نے فرمایا شہید کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں جو پچھلے جمعے رہ گئی، شہید عربی زبان میں کہتے کس کو؟ شہید کا معنی ہے عربی میں گواہ، عربی میں شہید کا کیا معنی ہے؟ گواہ، گواہی دینا، شاہد کا معنی بھی گواہ، شہید کا معنی بھی گواہ۔ آپ کہیں گے کہ ایک آدمی اللہ کرا کے مارا گیا وہ گواہ کیسے؟ شہید کو گواہ، گواہ کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کی گردن کٹ جاتی تو گردن کٹنے کے بعد وہ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر اللہ کی الوہیت کی گواہی لے گا کہ اللہ کو واقعی سچا تھا، جو تیرا وعدہ تھا واقعی ہوا، تو اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر گواہی دیتا کہ واقعی تو اللہ میرا انعام۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید کئی قسم پر ہوتے ہیں، ایک ہے میدان جنگ کا شہید، خود لڑتا ہوا شہید ہو گیا، یہ شہادت کا سب سے اعلیٰ مقام، یہ شہادت کا سب سے اعلیٰ مقام۔ چونکہ آج کے جمعے میں ذکر ہے حضرت حمزہ کی شہادت کا، اس لیے میں عرض یہ کروں گا کہ سب سے بڑا رتبہ جو شہادت کا ہے وہ اللہ نے حضرت حمزہ کو عطا فرمایا ہے، اور سب سے بڑا رتبہ کیا ہے کہ میدان میں جنگ کرے، جا کر آدمی جنگ کرے، جا کر لڑائی کرے، تلوار ہاتھ میں ہو، لڑتا ہوا مارا جائے، لڑتا ہوا شہید ہو جائے، مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہو، مقابلہ کرتا ہوا شہید ہو جائے، یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ بھی شہادت کا درجہ ہے. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، وَمَن قُتِلَ، جو آدمی ظلمت قتل کیا گیا اس کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے. مثلا ایک آدمی بلا وجہ مار دیا گیا، راستے میں مار گیا، وہ بھی شہید ہے. ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ بھی شہید ہے. ایک آدمی تعلق کی بیماری میں مر گیا، وہ بھی شہید ہے. ایک آدمی جہاد کے سفر میں جاتا ہوا کبھی موت مر گیا، وہ بھی شہید. ایک آدمی وطن کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، وہ بھی شہید. اور ایک آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید. تو شہید کی سات قسمیں ہیں. شہید سات قسم پر ہوتا ہے. تعلق کی بیماری والا بھی شہید ہے. ظلمت مارا گیا، ڈاکٹروں نے مار دیا، چوروں نے مار دیا، یا بغیر کسی بات کے مار دیا، لطفہ سے مار دیا، وہ بھی شہید ہے. اور پیسے کی حفاظت کرتا ہوا، مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. وطن کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. اور دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، وہ سب سے بڑا شہید ہے. اس کے اندر بھی دو درجے ہیں. ایک ہے کہ اسلام کی حقانیت کے لیے ایک آدمی شہید ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ اپنی جائیداد کے تحفظ کے لیے شہید ہوتا ہے. شہادت دونوں کی ہے، لیکن مرتبے کا فرق، مرتبے کا فرق ہو جاتا ہے. سب سے اونچا درجہ اس شہادت کا ہے جو دین کے تحفظ کے لیے ہو، جو اسلام کی حقانیت کے لیے ہو. میرے بھائیو، جہاد جو ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہے. جہاد صرف تلوار سے نہیں کیا جاتا یا کلاشنکوف سے نہیں کیا جاتا. جہاد کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تین. سب سے پہلے ہے جہاد بل لسان، زبان سے جہاد کرنا. ایک آدمی برائی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، برائی کے خلاف تقریر کرتا ہے، برائی کے خلاف لوگوں کو متنفر برائی سے کر رہا ہے اور بیٹی کو حکم دے رہا ہے، وہ جہاد بل لسان کر رہا ہے کہ زبان سے جہاد کر رہا ہے. ایک ہے جہاد بل قلم، کہ قلم سے جہاد کرتا ہے، یعنی اس کی تحریریں، اس کا قلم، اس کے مضامین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ جہاد بل قلم. اور ایک ہے جہاد بل سیف، یعنی تلوار سے جہاد کرنا، یعنی جس طرح آج کل سرحدوں پر لڑائی کرنا، دشمن سے مقابلہ کرنا، جس طرح افغانستان کے مجاہدوں نے جنگ لڑی، یا کشمیر کے مجاہدوں نے جنگ لڑی، یا بوسنیا میں مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، یا فلپائن میں جنگ لڑ رہے ہیں، یا صومالیہ کے اندر مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ہے جہاد بالسیف، تلوار. تلوار کا مطلب یہ نہیں کہ آج کل کے دور میں جو تلوار کھائے گا وہی جہاد کرتا ہے، یہ مطلب نہیں. بلکہ جہاد بالسیف کا معنی ہے کہ آج کے دور میں جو شخص آج کے تقاضوں کے مطابق دشمن سے جنگ لڑتا ہے، نبر آزما ہوتا ہے، وہ جانتا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ شہادت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، یعنی انہوں نے میدان جنگ میں جا کے شہادت پہنچ کیا. میدان جنگ میں اللہ کے قرآن نے کہا فارحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں اللہ کے نزدیک. کون؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان قربان، اللہ کے راستے میں جو سوا کر دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں جن کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے، وہ بڑے خوش ہیں. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور اسے یہ کہتے ہیں اللہ خوف علیہم، پچھلوں سے ان کی ارواح کہتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. جو آج اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا گیا، اسے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ غالباً میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا کہ ایک صحابی کی لاش تڑپ رہی تھی بہت کے پہاڑ کے نیچے، اور اس نے پانی کے مشکیزے والے کو قریب بلایا تو اس نے کہا کہ تیرا جسم زخمی ہے، مرہم پٹی کروں اگر اجازت ہو. تو اس زخمی نے کہا کہ مجھے مرہم پٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا دوائی یا کہ میرا آخری وقت ہے اور میرے جسم سے لوہ بہ رہا ہے اور مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, تو میں اس لیے آپ کو میں نے بلایا کہ ایک دفعہ مرنے سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دے دو, پیغمبر کا چہرہ نہیں اس دن بلایا. تو اب اس آدمی نے پانی کا وسیلہ نیچے رکھا اور اس تڑپنے والے صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر حضور کی طرف لے کر آیا. تو جب اس نے دور سے حضور کا چہرہ دیکھا تو اس جو زخمی تھا کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا دور سے حضور کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے فل تو بھی رکھ مل کام کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اپنی آپ بتاؤ کہ کیا کامیابی, یہ ہے کامیابی جو قرآن کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ جب شہادت کا تمغہ ملتا ہے تو اس کی روح پکار اٹھتی ہے کہ تجھے کوئی خوف نہیں کوئی بات, حالانکہ وہ تو خون بہا رہا, اس کا خون تو بہ رہا تھا, خون کو بہتا ہوا خون ہے, کپڑے پورا ہوتا ہے, چہرہ پورا ہوتا ہے, آخری وقت ہے, لیکن نبی کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے خود تو بھی رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نبی کا چہرہ دیکھا تو کامیاب ہو گیا. اصل مقصد پیغمبر کے دل سے محبت ہے, دین سے محبت ہے, شریعت سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے, یہ خلاصی ہے شہادت کی. کہ شہادت میں انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے مسلمانوں سے قربانی مانگتے ہیں. یہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے یہ بھی ایک قربانی ہے کہ انسان کو کہا گیا کہ بکرے کے گلے پر چھری چلا لے. بکرا کیا ہے؟ پیسہ ہے, تو پیسے پر چھری چلا رہا ہے. یعنی پیسہ اور مال محبت والی چیز ہے, تو اللہ نے فرمایا پہلے مال پر چھری چلا, پیسے پر چھری چلا, تاکہ تجھے اپنی جان پر چھری چلانے کا طریقہ آئے. تو جو جنگوں کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں ان کا درس اللہ نے دیا ہے قربانی سے. اس لیے قرآن نے کہا اتنا سلامتی و رسکی و بس جایا مادی, میری نماز اللہ کے لیے, میری زندگی اللہ کے لیے, میری موت اللہ کے لیے, اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے. سبق شہید کو یہی دیا جاتا. تو میرے بھائی یہ جو آیت ہے اس میں چونکہ شہادت کا ذکر ہے تو اس لیے میں شہادت کا فلسفہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور آپ اس پر غور کریں کہ شہید جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی عظمت کا حامل ہوتا ہے. اور ہم نے جس شہید کا آج ذکر کرنا ہے وہ قیامت تک آنے والے سارے شہیدوں کے سردار ہیں, جن کا نام حضرت حمزہ ہے. سب کو حضرت حمزہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں, سید الشہداء ہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے, حضور کے زمانے میں حضرت حسین تو شہید بھی ہوئے, ٹھیک ہے. تو نبی کی زبان سے جس آدمی کو سید الشہداء کا لقب ملا وہ نبی کی زندگی میں شہید ہوا ہوگا تو ملا ہوگا. حضرت حسین کے بعد میں شہید ہوئے تو بعد میں شہید ہونے والے کو پہلے پیغمبر نے سید الشہداء کیسے کہا؟ سید الشہداء کو حضرت حمزہ کو قرار دیا اور فرمایا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار میرا چچا ہوا, جس کی لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی آنکھوں سے بات ہوا. سید الشہداء حضرت حمزہ پیغمبر کے سکے چچا. میرے بھائیوں میں یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. غزوہ موقع کہ ایک واقعہ عجیب و غریب وہاں پیش آیا. جنگ موتا, جنگ موتا ایک جنگ ہے, موتا ایک مقام تھا عرب کے اندر جو تبوک کے علاقے میں تھا. موتا وہاں صحابہ کرام کا ایک لشکر جنگ کے لیے جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے اس لشکر کو جمع کر کے کچھ ہدایات فرمائی. آپ نے لشکر کو جمع کر کے فرمایا کہ اس لشکر کا پرچم جو ہے وہ میں اس لشکر کا پرچم حضرت جعفر سیار کے سپرد کر رہا ہوں. حضرت جعفر کو پرچم دیا گیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پرچم حضرت جعفر سیار کے ہاتھوں میں ہوگا. اگر جعفر شہید ہو جائے تو پرچم زید بن ثابت کے ہاتھ میں ہوگا, اور اگر زید بھی شہید ہو جائے تو پرچم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا, اور عبداللہ بھی شہید ہو جائے تو جو آدمی موقع پر موجود ہو وہ پرچم تھا. یہ آپ نے تقریر فرمائی مسجد نبوی میں. اس تقریر کو ایک یہودی سن رہا تھا. کون سن رہا؟
یہودی.
یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ تینوں آدمی شہید ہو جائیں گے. اس نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا نبی کا یہ کہنا کہ اگر یہ شہید ہو گیا تو پرچم اس کو دینا، اگر وہ شہید ہو گیا تو پرچم اس کو دینا، وہ شہید ہو گیا تو اس کو دینا، اس کا مطلب ہے یہ تینوں شہید ہو گئے۔ نبی کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، یہ یہودی نے کہا۔ کس نے کہا؟ یہودی نے کہا کہ پیغمبر کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تاریخ نے یہ واقعہ بتایا کہ اس جنگ میں حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے، اور جعفر کو طیار کا لقب بھی اسی جنگ میں ملا کہ جب ان کی جب ان کے جسم پر وار ہوا، سب سے پہلے ان کا بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، اور پھر ان کی ایک ٹانگ کاٹی گئی۔ ایک بازو کٹا تو پرچم دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا بازو کٹا تو پرچم ٹانگوں میں لے لیا، اور جب ایک ٹانگ کٹی تو پرچم لڑکھڑانے لگا، اور ساتھ ان کی گردن کٹ گئی تو پرچم حضرت زید بن ثابت نے تھام دیا۔ تو زید بن ثابت شہید ہو گئے تو پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھام دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر کی شہادت پر حضرت جعفر کے گھر جا کر مدینہ منورہ میں آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، تو حضور نے حضرت جعفر کی بیٹیوں کے پاس جا کر فرمایا کہ جعفر کی بیٹیوں، میں تمہیں اطلاع دینے آیا ہوں کہ تمہارا باپ میدان جنگ میں شہید ہو چکا۔ حضور نے فرمایا، یہ سن کر حضرت جعفر کی سات بچیاں کی چھوٹی چھوٹی رو پڑی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا بیٹیوں رونے کی ضرورت نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے باپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ جنت میں اڑ رہا ہے، جنت میں اڑ رہا ہے، جنت میں اڑ رہا ہے۔ اڑنے والے کو عربی میں طیار کہتے ہیں، تو یہ طیار کا لقب رسول اللہ نے دیا تھا جب وہ شہید ہو گئے کہ جعفر طیار، یعنی جنت میں اڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بازو کٹ گئے تھے تو بازوؤں کی جگہ اللہ نے پار لگا دیے تھے، اور ان پروں سے حضرت جعفر جنت میں اڑ رہے ہیں، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا۔ تو یہ جو جنگ ہے، اس جنگ میں یہ چھوٹا سا علاج تو نہیں کہ ایک آدمی شہید ہو گیا اور حضور کے گھر جائے، جا کر کہیں جا کر شہید ہو گیا، جب بیٹیاں رونے لگی تو حضور محمد رو رو نہیں، جا کر کی جگہ میں محمد تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپ تمہارے گھر آیا، اور ان بچیوں کے سروں پہ رسول اللہ نے نبوت والا ہاتھ رکھا۔ مسلمانوں کتنا بڑا ہے آپ کو ان یتیم بچیوں کا جن کے سروں پہ رسول اللہ کا ہاتھ، پیغمبر نے دست شکر کرا دیا۔ یہی جنگی موقع ہے کہ اس جنگ میں ایک صحابی کی حضرت عبداللہ بن جہر سرکار دے رہا، یہ مہاجر تھے، اور ایک صحابی انصاری تھے۔ ایک انصاری کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو اور حضور کے مدینہ پہنچنے پر حضور کی مدد کی ہو، اسے عربی میں انصاری کہتے ہیں، مدد کرنے والا۔ اور مہاجر کہتے ہیں جنہوں نے ہجرت نبی کے ساتھ کی۔ تو ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری تھا، شوق شہادت اتنا زیادہ تھا کہ جنگ سے ایک دن پہلے لشکر پہنچ گیا تھا، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دے۔ تو مہاجر کہنے لگا، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں۔ انصاری نے ہاتھ اٹھائے پہاڑ کے نیچے کہ اے اللہ، کل جب جنگ شروع ہو تو میرے ہاتھ سے بڑے بڑے طبیب کے دشمن قتل ہو جائیں۔ یہ دعا ہو رہی ہے اور مہاجر آمین کہہ رہا ہے، اور بعد میں مہاجر نے دعا مانگی کہ اے اللہ، کل جب جنگ شروع ہو تو میرے ہاتھ سے نبی کے دشمن قتل ہو، اور اس کے بعد مجھ پر نبی کے دشمن حملہ آور ہو جائے اور مجھے قتل کر ڈالیں، اور صرف قتل نہ کریں بلکہ میری لاش کے ٹکڑے کر دیں، میری آنکھوں کو علیحدہ کر دیں، ہاتھ کو علیحدہ کر دیں، اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پہاڑوں پر بخیر دیے جائیں، اور یہ ٹکڑے قیامت تک کسی طرح پڑے رہے، اور یہ ٹکڑے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جمع ہو، اور جب تم اسے سوال کرے کہ اے شہید کے ٹکڑوں کیا چاہتے ہو، تو ان ٹکڑوں میں سے آواز آئے صبح اتر صبح ہو گیا، صبح اتر صبح ہو گیا، کہ ان ٹکڑوں سے آواز آئے کہ ہمیں سرگا شہید ہو گیا، جن کا اپنا بھائی شہید ہو گیا۔ تو پوری عورت کہتی ہے کہ سب کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہوا۔ یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی شہادت کی خبر غلط میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس عورت نے کہا کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو یہ صحابہ کا عشق تھا اور محبت ہے۔ یہ جو جنگ احد ہے، اس میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ احد پہاڑ کے پچھلی طرف حضور علیہ السلام نے 50 سواروں کا ایک دستہ مقرر کیا، 50 آدمیوں ایک رستہ, اور ان 50 آدمیوں سے کہا کہ تم نے یہاں سے حرکت نہیں کرنا. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی, صحابہ کو فتح مل گئی, تو وہاں 50 آدمیوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت تقسیم ہو گیا, اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے, اب ہمیں یہاں سے چلے جانا. چنانچہ وہاں سے 50 آدمیوں میں سے تقریباً 37 آدمی وہاں سے چلے گئے. 13 آدمیوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں, یہ نہیں کہا تھا کہ جنگ کے بعد آ جانا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے جانا نہیں, اب ہم یہاں کھڑے ہیں, جب تک حضور آ کر نہیں کہتے کہ اب چلو اب نہیں جانا. وہ 13 آدمی وہاں ہے. یہ جو جنگ عہد ہے اس میں دشمن کی فوجوں کے سردار ابو سفیان تھے, غلام مسلمان ہوئے حضرت امیر معاویہ کے بعد, اور ان کے کمانڈر اور جرنیل جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید. ابو سفیان کے کمانڈر خالد بن ولید تھے جنہوں نے احد کی جنگ میں دشمن کا ساتھ دیا تھا, اور بعد میں آ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اس جنگ میں مقابلوں کے دل تھے. جب جنگ میں صحابہ کو پتا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. تو آ کے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا, تو جن آدمیوں کو 50 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیا تھا وہ 37 کو چلے گئے تھے, تو یہ 13 آدمی کھڑے تھے. تو خالد بن ولید کے فوجیوں نے ان 13 آدمیوں کو یہاں شہید کرا. 13 آدمی شہید ہو گئے, اب راستہ صاف تھا, تو پیچھے سے آ کر صحابہ پر حملہ کیا, جس سے صحابہ کی فتح شکست میں بدل گئی. فتح جو ہو گئی تھی پہلے, اب وہ فتح نہ رہی. صحابہ کی صفیں اکھڑ گئی میدان کارگار سے. صحابہ کی وہ توانائی اور وہ جرأت و ہمت جو شروع میں ہوتی ہے جب اچانک پیچھے سے حملہ ہو جائے تو میدان جنگ میں شکست کے آثار ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ 13 صحابی شہید ہو گئے, صحابہ کی صفیں اکھڑ گئی, اور جو فتح ہو چکی تھی وہ شکست میں بدل گئی. کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام میدان میں خود اترے, آپ نے خود تلوار چلائی. ایک مسئلہ یاد رکھو, ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روئے زمین کا سب سے برا آدمی کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا, دنیا کا سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پیغمبر قتل کرے. جس کو کوئی, دنیا کا سب سے برا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی نبی قتل کرے. اور اس سے بڑا برا کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا, جو کسی نبی کو قتل کرے. جس کو نبی قتل کرے وہ بھی بہت برا ہے, اور جو نبی کو قتل کرے وہ بھی بہت برا ہے. اس جنگ میں حضور علیہ السلام پر وار ہوا. حضور پر جب وار ہوا تو پیغمبر علیہ السلام کے دردار مبارک شہید ہو گئے. حضور پر وار کرنے والا حضرت صاحب ابن ابی وقاص فاتح ایران کا بھائی تھا. حضرت صاحب ابن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص, اس نے حضور پر وار کیا, اور اس وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں خون ٹوٹ گیا تھا, لوہے کا خون, اور آپ کے دردار شہید ہو گئے. تو حضرت صاحب ابن ابی وقاص کو پتا چلا کہ میرے بھائی نے میرے پیغمبر پہ حملہ کیا, تو وہ تلوار لے کر بالوں کی طرف, اپنا جس طرح کوئی آدمی جذبات میں آ کر پھرتا ہے, تلوار لے کر پھرتے تھے, کہتے تھے میری تلوار آج اپنے بھائی کے خون کی پیاسی ہے, اگر میرا بھائی مجھے مل جائے تو میں اس کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر پھینک دوں. کہ جو پیغمبر پہ حملہ کرتا ہے وہ روئے زمین کا سب سے بڑا آدمی. میرے بھائیوں, حضرت اس جنگ کے اندر وہ جو دستہ پیچھے سے گیا, اس پیچھے کے دستے نے جا کر حضرت حمزہ پہ وار کیا. صحابہ کا بیان تو یہ تھا آگے, لیکن اس دستے نے پیچھے سے جا کر حملہ کیا, اس حملے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ پہ وار کیا. اور ان لوگوں میں ایک آدمی تھا غلام, ہندہ کا غلام. یہ ہندہ عورت کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی, ابو سفیان کی بیوی. اور بعد میں یہ ہندہ بھی مسلمان تھے, بعد میں اس ہندہ نے بھی رسول کی اور امیر معاویہ کی بات تو، لیکن اس خطہ کا بھائی جلد بدل حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، تو اس زندہ نے کہا تھا کہ میں حمزہ کا جگر نکال کر چلاؤں، اور اپنے غلام بخشی بن حضرت سے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کا جگر نکال کر لائے تو میں تجھے آزاد کر دوں. چنانچہ بخشی بن حضرت نے آ کر حضرت حمزہ پہ وار کی، اور حضرت حمزہ کہیں گے ان کی لاش کو وسیم کر پہاڑ کے نیچے لے اور وہاں جا کر جسم کے اوپر بیٹھ اور سیدھا چاپ کیا. یہی تو وجہ تھی کہ بعد میں جب حضرت وحشی بن حرب مسلمان ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے فتح مکہ کے اندر آئے، حضور کے سامنے آئے تو حضور نے فرمایا وحشی تیرا ایمان تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن جب تو میرے مجلس میں آیا کرے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، کیونکہ جب تو سامنے آتا ہے تو میرے چچا کو تو بھی سامنے آتا ہے. وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی افسوس رہا کہ میں پیغمبر کے سامنے نہ بیٹھ سکا، پیچھے بیٹھتا تھا. حضور توجہ بھی فرماتے تھے کیونکہ جب کلمہ آدمی پڑھ لیتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ میں نے اسی لیے جنگ یمامہ میں مسیلمہ قذاب کے ٹکڑے کیے جس طرح حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے، اسی طرح جھوٹے بندے یہ نبوت مسیلمہ قذاب کے ٹکڑے کر کے فضاؤں میں بکھیر دیے. علماء نے کہا اگر آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوتے تو تیری پچھلی ناراضگی ختم کر دے کہ تو نے تاج نبوت کے دشمن کو جہنم رسید کیا اور اس کے ٹکڑے. میرے بھائیو یہی وحشی بن حرب، لیکن آج تو ترس نہیں آیا غلامی کے سے آزادی کا لالچ تھا. حضرت حمزہ کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کی لاش کو نیچے لے گئے اور پہاڑ کے نیچے لے جا کر حضرت حمزہ کی لاش پر بیٹھ گیا اور سینہ چاک کیا، جگر نکالا، جگر پیغمبر کے چچا کا جگر نکالا گیا اور حضرت حمزہ کی آنکھیں علیحدہ کر دی گئی، ہاتھ علیحدہ کر دیے گئے، زبان نکال دی گئی، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، گردن کاٹ دی گئی، ٹانگیں کاٹ دی گئی. مسلمانوں یہ رسول اللہ کا چچا ہے، پیغمبر کا وہ چچا کہ جب ابو جہل نے میرے رسول کا راستہ روکا تھا تو یہی ابو حمزہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں لے آئے تھے اور کہتے تھے بھتیجے میں تجھے یہاں بٹھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ابو جہل تجھ پہ کیسے بات کرتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا چچا میں تیری اس تسلی سے مطمئن نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ آج تو اپنے بھتیجے کو کعبے میں بٹھاتا ہے لیکن کل تو تیرا جسم جہنم کی آگ میں جلے. اے چچا تیرا بھتیجا تب خوش ہوگا جب تو بھتیجے کا کلمہ پڑھ لے گا. تو چچا نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھتیجا مجھ پر تیرے کلام کا اثر ہوا ہے. اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے حمزہ مسلمان ہوئے. جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی، عام لوگ شراب پیتے تھے. حضرت حمزہ شراب کے نشے میں پہاڑ پر آئے، وہاں دو اونٹ جب پھر رہے تھے، دو اونٹ حضرت حمزہ نے دونوں اونٹ شراب کے نشے میں ذبح کر ڈالے. وہ اونٹ حضرت علی کے تھے اور حضرت علی نے ان دونوں اونٹوں کو اپنی شادی کے ولیمے کے لیے رکھا ہوا تھا. جب حضرت علی کو پتا چلا کہ میرے پرورش کرنے میرے اونٹ کو ذبح کر دیا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ کیے ان اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد حضرت علی روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ چچا نے میرے دونوں اونٹوں کو ذبح کر دیا ہے اور یہ اونٹ تو میں نے شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے. حضور نے بلایا کہ حمزہ کو بلاؤ، چنانچہ حمزہ کو بلایا گیا. بلا کر کہا حمزہ تو نے اونٹ کیوں ذبح کیے؟ تو حمزہ خاموش ہو گئے. حضور نے آگے سے کوئی بات نہیں کی. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا نے تو اونٹ ذبح کر دیے اور آپ نے بلایا اور پھر کوئی بات بھی نہ کی. حضور نے فرمایا میرا چچا نشے میں تھا، اگر میں کوئی بات کرتا اور وہ نشے میں میرا انکار کر دیتا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا. چنانچہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد اسی واقعہ کی وجہ سے شراب کی حرمت کا اعلان آسمانوں میں ہوا اور قرآن کا اعلان آیا ان اونٹوں کو ذبح کرنے کی وجہ سے شراب کی حرمت کا عرض سے گلا. لیکن شراب کی حرمت تو ہو گئی، لیکن حضرت علی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اونٹ قربان ہو گیا تو حضرت علی رو پڑے. اب مجھے بتاؤ کہ مشکل خوشحالی ہوا کرتا ہے. دیواروں پر لکھتے ہو یا علی مدد, تو جس علی سے بد مانگتے ہو تو وہ خود روتے بھی ہیں. حدیث کی ساری کتابوں میں ہے کہ جب خون ادا کیے گئے تو حضرت علی روتے ہوئے پیغمبر کے پاس, روتے ہوئے پیغمبر کے پاس کون آ سکتا ہے؟ مشکل خوشا آ سکتا ہے, آج پروا آ سکتا ہے, جو مدد کو آپ کی مدد کو پہنچوا سکتا ہے. بھائی وہاں پیغمبر کے چچا نے خون ادا کیے تو اپنے اونٹوں کی مدد کے لیے ضروری ہے, اور یہاں تمہاری مدد کے لیے سمندر میں ضرور آئے, پاکستان میں ضرور آئے. یہ جاہلانہ اور شرکی عقیدہ ہے. مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں. کربلا کے میدان میں پیغمبر کے نواسے شہید ہو گئے, حضرت علی کے ساتھ زیادہ شہید ہو گئے, ان کی مدد کے لیے تو حضرت علی نہیں ہے, اور یہاں آج تیری مدد کے لیے چودہ سو بار کرا رہا ہے. تو عقیدہ تو درست کر, شرک والے عقیدے کو تو نہ اپنا, تیرے کلمے کا اعتبار اٹھ جائے گا. اللہ کے سوا کوئی دنیا میں مدد نہیں کر سکتا, اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ نے مدد کی ہے. جب تو مدد اللہ کی ہے, حضرت علی کی مدد بھی ہر میدان میں اللہ کی ہے. کس نے کی ہے؟ اللہ. حضرت علی کی مدد کس نے کی ہے؟ رسول اللہ. کی مدد کس نے کی ہے؟ جنگوں کے اندر مدد کرنے کون آیا تھا؟ کس نے مدد کی ہے؟ فرشتے کس نے بھیجے؟ میرے پاس حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے پہاڑ پر رکھ دی ہے. حضور کو پتا چلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا کی لاش کو لے آؤ. جب حضور نے فرمایا کہ لاش جمع ہے, اس لاش پہ حمزہ کی لاش لاؤ, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حمزہ کی لاش کو لانے کے قابل نہیں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا مسئلہ ہو چکا ہے, لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. حضور خود لاش پر ہے. آپ نے کیا دیکھا؟ ہاتھ آنے لاتے آپ کو پہچانا نہ گیا, آپ چہرہ پہچان نہ سکے. آپ نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر اجب حضرت حمزہ کی آنکھیں علیحدہ پڑی رسول اللہ نے دیکھی. تو حضور نے اس کے ماتھے پہ بوسا کیا, ماتھا ٹکڑے ہو چکا تھا, خون بہ رہا تھا, آنکھیں علیحدہ پڑی تھی, ہاتھ علیحدہ پڑے تھے, پیٹ علیحدہ پڑا تھا, ٹانگیں علیحدہ پڑی تھی. مسلمانوں مجھے بتاؤ, دنیا کا سب سے بڑا سردار کس دکھ میں مبتلا تھا, کس پریشانی میں مبتلا تھا؟ لاش کے ٹکڑوں پہ رسول اللہ موجود تھے. اگر ماتم کرنا جائز ہوتا, آج میرا پیغمبر ماتم کرتا, آج میرا پیغمبر اشک بہاتا, آج میرا پیغمبر سیدھا کو بھی کرتا, آج میرا رسول سر پیٹتا, سیدھا پیٹتا, لیکن میرے پیغمبر نے لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. اے اللہ, حمزہ کو اس جرم میں مارا گیا کہ یہ تیرا کلمہ بلند کرتا تھا, اس سے میں بھی راضی ہوں, تو بھی راضی ہو. حضور نے فرمایا ظالم کو ترس نہیں آیا, چلو کہ آدمی شہید ہو جاتا ہے, لاش کے ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے, لیکن میں اس لاش کو کہاں لے جاؤں؟ حضور نے فرمایا گوشت کو جمع کیا جائے, جس طرح کسائی بکرے کا گوشت جمع کرتا ہے, اسی طرح حضرت کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک بوری میں ڈالا گیا. مسلمانوں, ان لاش کے ٹکڑوں کو لا کر جب لاشوں کے قریب رکھا گیا, میرے بھائیوں, حضور کو اطلاع ملی کہ حضور کی پھوپھی یعنی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کے چند مختلف وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آ رہی ہے, بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھنے آ رہی ہے. کس کو دیکھے گی؟ لاش کے ٹکڑے تو گوری میں پڑے تھے, کس کا ملاقہ کرے گی؟ حضور نے فرمایا کہ میری پھوپھی کو روکو کہ وہ لاش کے ٹکڑوں پر آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ماتم کرنے لگ جائے, بے ساختہ ہو جائے, وارستگی کا شکار ہو جائے, یہاں سینا پیٹنے لگ جائے, ایسا نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, حفیظ جلندری نے کہا, ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا, تأثر دی نبی کا, میرے کاما کی جلالت کا, صفیہ بنت عبد المطلب مشیر حمزہ کی, بہت سی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی. کہا روکو, میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو, دل سختی کو ان کے لیے نیا چرچا نہ کرنے دو. الگ انگیز ہے کب اور بری میں چہرہ حمزہ, بہن کو رنج میں شاید یہ دل میں چہرہ حمزہ. اور پسند میں جا کے بابر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا, تو گئی وہ میت نے حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی, نظر چہرے پہ ڈالی, فاتحہ پڑھ کر چلی. میرے بھائیو, وہ منظر کیسا عجیب ہوگا. رسول اللہ صاحب نے پچھلی فرما ہے, صفیہ آئی ہے, پیغمبر کی پھوپھی آئی ہے, وہ صفیہ جس نے کئی دشمنوں کو جہنم رسید کیا تھا, آج بہت کے پہاڑ پر آتی ہے اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتی ہے. فرمایا کپڑے کو ہٹاؤ, کپڑا ہٹایا, صحابہ رو پڑے, کپڑا ہٹایا ہے. جب ہڈیوں کو دیکھا, آنکھیں الگ آتی, ہاتھ الگ آتے, تو صفیہ ماتم کر سکتی تھی, سینہ پیٹ سکتی تھی. مسلمانوں بتاؤ, کوئی بہن اس دنیا میں ایسی ہے جو اپنے جوان بھائی کی لاش پر آئے اور اس کی آنکھوں کو دیکھے, اس کے ٹکڑے
کے ٹکڑے ہیں اور خاموش لاش ہے، لہو بہ رہا ہے، اے اللہ تیرے سوا اس کی عظمتوں کو بلند کرنے والا۔ مسلمانوں، یہ لاش کے ٹکڑے، آج اس لاش کے ٹکڑوں نے کیا سبق دیا؟ کیا سبق دیا کہ ماتم کی اس لاش میں کوئی بھی جائز نہیں ہے؟ اگر ماتم جائز ہوتا تو رسول اللہ کرتے ہیں، حضرت کی لاش ماتم جائز ہوتا تو صفیہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ ماتم کرتی۔ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ماتم جائز ہوتا تو جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت حسین ماتم کرتے، حضرت حسن ماتم کرتے، ماتم جائز ہوتا تو صحابہ ماتم کرتے، ماتم جائز ہوتا تو پیغمبر کی وفات پر سارے صحابہ ماتم کرتے، مکہ کی گلیاں ماتم کرتی، شاہ سوار ماتم کرتے، مدینہ کے لوگ ماتم کرتے، لیکن کسی نے ماتم نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حالت کوئی عام حالت تو نہیں تھی؟ ابو کلام آزاد نے لکھا ہے کہ نبی کی وفات کی خبر جب مدینے کی گلیوں میں آئی تو جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، صحابہ کی ایک جماعت مارے مارتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، سفید کار والے لوگ مسجد نبی میں رونا شروع ہو گئے، اور ایک آدمی مدینہ سے باہر ہل چلا رہا تھا، کسی نے اسے کہا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس نے ہل روک دیا، ہل روک کر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ، اے اللہ رسول اللہ کے جانے کے بعد میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے پاؤں میری کانوں کو بیٹھ کر دے۔ اس کو کسی نے کہا کیا کہا کرتا ہے؟ اس نے کہا جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، حضور نہیں رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، جب حضور نہیں ہے مجھے کسی کا کلام سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ آدمی اتنا مستجاب الدعوات تھا، اسی جگہ کا بینا ہو گیا، اسی جگہ کانوں سے بہرا ہو گیا۔ لیکن مجھے بتاؤ، وہ بہرا تو ہو گیا لیکن اس نے واپس نہیں کیا واپس۔ حضرت صدیق اکبر جب رسول اللہ کی لاش پر آئے تو منظر کیسا عجیب تھا کہ صدیق اکبر پیغمبر کی لاش پہ آئے، نبی کے ماتھے سے کپڑا ہٹایا، پیغمبر کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا تم تحیل و ما تحیل، اے میرے محمد تیرا دنیا میں آنا بھی تھا نہ جانا بھی تھا۔ ان لا یذیق اللہ الموت ہے، اے پیغمبر تجھے دو موتیں نہیں آئیں۔ مسلمانوں، پیغمبر کی عظمت کو دیکھو، نبی کی بلندی کو دیکھو، پیغمبر کی رفعت کو دیکھو، لیکن آج اس اسوہ حسنہ کو بھی دیکھو۔ حضرت حسین کا نام لے کر ماتم کرنا، مجھے بتاؤ ان لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کر حضرت حمزہ کی لاش پر نبی نے فرمایا تھا قیامت تک آنے والے سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا، اور یہ چچا لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں، نبی ماتم نہیں کرتے، صحابہ ماتم نہیں کرتے، خاندان نبوت ماتم نہیں کرتا، تو مجھے سبق یہ ملا ہے کہ آج جو آدمی ماتم کرے گا اس کا نہ تعلق رسول اللہ سے ہے، نہ علی المرتضیٰ سے ہے، نہ حضرت حمزہ سے ہے، نہ خاندان نبوت۔ ہو سکتا ہے ہوتا، لیکن ایک افسوس سے بات مجھے کہنے پڑتا کہ حضرت حمزہ کی شہادت اسی مہینہ شوال میں ہوئی، 17 شوال حضرت حمزہ کی شہادت کا دن جو چند دن پہلے گزر چکا، لیکن حضرت حمزہ کی لاش پر، ان کی شہادت پر کوئی آنکھ نہیں روئی، ان کی شہادت پر پاکستان کی فوج اور پولیس نہیں روئی، مولوی نہیں رویا، پیر نہیں روئے، عوام نہیں روئے۔ جس شہید کو پیغمبر نے سید الشہداء کہا اس کی شہادت کا دن آیا اور گزر گیا۔ لیکن محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک مہینہ پہلے ساری دنیا رونے لگ جاتی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پاکستان سارا شیعہ کا ملک بن گیا۔ جس کو سید الشہداء تیرے پیغمبر نے بتایا اس کی شہادت کے تو دن کا بھی مجھے پتا نہیں کہ کون سا دن ہے شہادت۔ سید الشہداء تیرے رسول نے جس کے لیے فرمایا اس کے لیے نہ کوئی پروٹوکول ہوا، نہ پولیس روئے، نہ کوئی انتظامات ہوئے، بلکہ مولوی حضرات اور خطیب حضرات ان کی شہادت کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کون سی تاریخ ہے۔ مسلمانوں، اپنے شہیدوں کو یاد کرو، اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بات، اسلام شہادتوں کا کی جماعت ہے، اسلام شہادتوں کا مذہب ہے، لیکن جو قوم قربانی نہیں دے سکتی، شہید نہیں کرا سکتی، وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے فوجیں نہیں ہیں، فوج کس لیے ہوتی ہے؟ فوج سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس میں جذبہ جان دینے کا نہ ہو تو مجھے بتاؤ ملک چل سکتا ہے؟ تو مسلمانوں، اسلام کی ساری تاریخ کا مطالعہ کرو، اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں کی تاریخ، شہیدوں سے بھری ہوئی، شہادتوں سے بھری ہوئی، اور ہم ہر آدمی کو حضرت حمزہ کی شہادت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہی وہ مختصر واقعہ تھا جو پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا ایک دو باتیں میں نے ضروری عرض کرنی ہے. 23 مارچ کو ایک یہاں پر لاہور میں جلسے تو اور بھی ہوئے, ایک نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا جس میں شیخ رشید صاحب نے تقریر میں ایسی گالیاں دی ہیں جس پر پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے ان پر تنقید کی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں منظور مٹو صاحب ایک جمہور میلہ کیا. میلہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, ٹیلی ویژن میں بھی آیا. اس میلے میں ایک قوالی گا دی, دمادم مست کلندر علی کا پہلا, علی کا کتنواں نمبر ہے جی, اور وہاں کیا کہا گیا ہے
پہلا میلا.
بھئی ایک واقعہ دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ علی کا تو نمبر آیا ہی چوتھا ہے, اگر کسی کو تکلیف ہو تو روک یہ کہہ سکتا ہے کیوں آیا چوتھا نمبر, پہلا آنا چاہیے تھا. لیکن اب کہنا کہ آیا ہی نمبر پہلا ہے یا حقیقت کے خلاف آیا ہی ہے. میں مثال کے طور پر یہاں مسجد میں ہوں تو ایک آدمی کہے کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن جب میں مسجد میں آ جاؤں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیا نہیں, یہ کہہ سکتا ہے کہ کیوں آیا, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں. یہ حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے, پہلے پر تو بنے ہی نہیں. اب کہنا کہ علی کا پہلا نمبر تیرے پیو نے بنایا تھا, بھائی علی المرتضا تو خود چوتھے نمبر پر آئے اور انہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان ان تینوں کو 24 سال تک نہ پڑا اپنا نماز تسلیم کیا, ان کے پیچھے نماز پڑھی, سارے خاندان نبوت نے. اور وہ شرکیہ اور ایک مخصوص فرقے کی قوالی منظور بٹو نے کرائی اس میلے, اور اس کا ذکر ٹیلی ویژن میں آیا, ریڈیو میں آیا, اور سپاہی صحابہ کی طرف سے میں نے اس کی مذمت کی ہے ملک کے بڑے بڑے جلسوں میں, اور یہاں بھی مذمت کرتا ہوں کہ ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن وہ شیعہ نہیں ہے, پاکستان سنیوں کا ملک ہے. کوئی شیعہ کا نقطہ نظر ہم ٹیلی ویژن پر یک طرف اپنے کے طور پر ذکر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. دے سکتے یا میں اس جمہور میلے اس قوالی کی جو ایک مخصوص فرقے کی عکاسی کرتی ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا, 31 مارچ کو, 31 مارچ کے نوائے وقت اور کئی اور اخبارات ایک خبر چھپی علامہ اقبال کے ساتھ زیادہ صاحب, علامہ اقبال کے ساتھ زیادہ کو جانتے ہیں, ڈاکٹر جوید اقبال, پاگلوں کا پاگل, احمقوں کا احمق اور بےمانوں کا بےمان. علامہ اقبال کی قبر کو لیک لگا دی صاحب, پوری قوم علامہ اقبال کا احترام کرتی علامہ صاحب کی عشق کی وجہ سے, عشق رسول کی وجہ سے, ان کی پاکستان کا تصور پیش کرنے کی وجہ سے, علامہ اقبال کی عظمت اور ان کی عقیدت پوری ایشیا میں مسلم. لیکن یہ ایک ان کا لڑکا ڈاکٹر جوید اقبال جس کو نواز شریف صاحب نے سینیٹر بنایا اس دفعہ, ایسا گمراہ, ایسا ملک, ایسا بے ایمان اور ایسا اسلام کا دشمن واقع ہوا کہ جس نے 31 مارچ میں لاہور کے ایک فورم پر ایک فنکشن میں کہا کہ اسلام میں زنا کے بارے میں جو 4 گواہ لکھے گئے کہ ایک آدمی عورت سے زنا کرتا, جب تک 4 گواہ اس وقت تک ہاتھ نہیں لگ سکتے. اس نے کہا کہ میں اس اللہ کے فیصلے کے خلاف اور میں اس کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھاؤں گا. یہ اخبار میں چلا کہ یہ جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, بے شک اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے ذرا سے, میں اس کے خلاف اور میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا. یہ اس نے اعلان کیا. مجھے بتاؤ قرآن پاک کے 17 سپارے میں اللہ نے فرمایا لولا جاؤ علیہ کی ارب آتی شہادا, کہ جب تک 4 آدمی گواہ کر دیں اس وقت تک کسی پر ذرا کا اعلان ثابت نہیں ہو. اگر اسلام کا یہ اصول نہ ہوتا تو آج عورتیں یا مرد یا عام دشمنیوں والے ہر آدمی پر گناہ کا الزام لگا کر اس کو پھانسی لگوا دیتے یا اس کو سنسار کروا دیتے. اسلام کے اس اصول میں لوگوں کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی, لیکن یہ بے ایمان, یہ مغربی نمائندہ جس کے بارے میں غالباً انہی لوگ جیسے لوگوں کے بارے میں اکبر الآبادی نے کہا تھا انہوں نے دین کب سیکھا ہے جا کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر اور کوئی کام ساری زندگی انگریزی قوانین کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا نہ قرآن کا مطالعہ کیا نہ حدیث کا مطالعہ کیا نہ شریعت کا مطالعہ کیا نہ اسلام کا پتا اور شوق چلتا ہے مذہبی بات کرنے ایک بے ایمان پہلے بھی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فضل الرحمان ڈاکٹر فضل الرحمان پرانے لوگوں کو یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے وہ کہتا تھا قرآن پاک میں چونکہ 3 نمازوں کا نام لے کر اللہ نے بات کی ہے اس لیے نمازیں فرض 3 سبحان وہ کہتا میں بھی مجتہد ہوں میں کیا کھنیا نے لایا اور یہ غلام احمد پرویز تھا ایسے ایسے ملحد ساری زندگی گریجویشن کی انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا اور فتویٰ اسلام کے لیے دینے لگے اسلام کے لیے مجھے اسلام کا پتا ہے جی میں بھی اسلام کو جانتا ہوں جی کیا جانتے ہو ایک آدمی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر تم اس سے انجینئر کا کام نہیں لے سکتے تم نے مکان بنوانا ہے مطلب تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا انجینئر کے پاس جاؤ گے بولو تو صحیح انجینئر اور ایک آدمی بیمار ہو گیا تو بیمار آدمی انجینئر کے پاس جا سکتا ہے ایک آدمی بیمار ہے اس کی نبض ڈوب رہی ہے اور انجینئر کے پاس جا کر کہے کہ جناب میں بیمار ہوں میرا کوئی علاج کرو ہو سکتا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال بھئی انگریز کے قانون کا تو ماہر ہوگا لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت کے ماہر علماء ہیں مفتیات ہیں اسلام کا مسئلہ سوائے علماء کے کوئی آدمی کما وقت وہ پیش نہیں کر سکتا اگر کوئی بیمار آدمی انجینئر سے دوائی نہیں لے سکتا تو کوئی آدمی اسلام کا مسئلہ بھی کسی صرف گریجویٹ سے نہیں پوچھ سکتا اور نہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ تو پھر ایسے بات ہوگی جیسے وہ فیروز خان نور تھا ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس کو بیچارے کو نہ درود شریف کا پتا تھا نہ کلمہ طیبہ کا لاہور خان تقریر کرتا ہوا کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ وہ ایسا تھا اور اس کے بعد جلسے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے میں کھڑا ہوا پہلی دفعہ زندگی میں جنازہ پڑھنے لگا تو جب امام نے اللہ اکبر کہا ہاتھ مار لیے دوسری دفعہ اللہ اکبر چلا گیا تو رکوع میں چلا گیا تیسری دفعہ کیا تو سجدے میں چلا گیا بعد میں جناب لوگ سے سلام پھیر دیا لوگوں نے اور لوگ اوپر چڑھنے لگے کچھ اوپر کہہ لگا بھی میں نے ایک نماز عجیب آج پڑی ہے تو اس میں لوگ اوپر چڑھ رہے پتہ ہی نہیں مسئلے ایسا ہی تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا ملحد بے ایمان اسلام کا دشمن خواہ وہ علامہ اقبال کا بیٹا ہو میں نے اس کو چیلنج کیا اور آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پورے ملک میں کسی ایک جگہ پر تو جلسہ کر اور اس پہ اللہ کے اعلان کے خلاف تو بات تو کر کے دکھا اگر تو زندہ بچ جائے تو ہمیں سپاہی کا آدھار ہے واپس لے لینا ہے اللہ کی حدود کو چیلنج کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کو کن پاس کرتا ہے ہم اس کے خلاف پورے ملک میں آواز اٹھائیں ان شاء اللہ آنی چاہیے یا نہیں چاہیے کہ جو قرآن کے حکم کے خلاف ورزی کرے قرآن کی احکام کی پیروی چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کیا کہ بس یہ شنا کے 4 گواہ ہونے چاہیے یہ غلط فیصلہ ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو آواز ساری زندگی کہاں چھاک مارتا رہا کہاں بیٹھا رہا اور کہاں لوگوں کو پاگل بناتا رہا نہ قرآن کا پتا نہ اسلام کا پتا اور فیصلہ اتحاد کا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا ایسے الو کے پٹھوں کی ایسے الو کا پٹھا تو نہیں کہتا ایسے الوؤں کی پاکستان میں کوئی یاد ضرورت نہیں ہے ضرورت بل کلنٹن کے پاس چلے جائیں یا نرسیمہ راؤ کے پاس ٹھیک ہے آپ اس کی تعریف کرتے پاکستان میں ایسے گمراہوں کی کوئی ضرورت اسلام کے دشمن ایک یہ ہے